الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه مسلم روزے کا ایک بڑا اہم کردار ہے انسان کی زندگی میں انسان کی زندگی بنانے میں اور اس کی زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کرنے میں خواب و زندگی دنیا کی ہو یا برزخ کی ہو یا آخرت کی ہو جہاں تک دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے تو روزے کا اس زندگی کو بنانے میں ایک بڑا اہم حصہ اور کردار ہے ایک حدیث کے الفاظ ہیں شہر یزاد فیہ رزق المؤمن یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن وہ تمام نصوص جن میں ماہ صیام کی برکت کا ذکر ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں اس مہینے کو شہر مبارک بابرکت مہینہ کہا گیا ہے اس مہینے کا یا روزے کا ایک وقت ایسا ہے جس وقت کو بابرکت قرار دیا گیا ہے اور وہ سحری کا وقت ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ کہ سحری ضرور کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. برکت سے مراد اضافہ, نمو, خواب و اضافہ رزق کا ہو یا خیر کا ہو یا نیکی اور تقویٰ کا ہو, ان تمام چیزوں میں اضافے کو برکت کہا جاتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے, بلال حبشی رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ہلم اذا الغداء المبارک, کہ آؤ اور یہ بابرکت کھانا کھا لو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المتسحرین, اللہ اس کے فرشتے سحری کا کھانا کھانے والوں پر رحمتیں اتارتے ہیں. اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. حالانکہ یہ سحری کا کھانا انسان کی اپنی ضرورت ہے, مگر اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سحری ضرور کرو, خواب پانی کی چند گھونٹ ہی لے لو, لیکن ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وقت بھی بابرکت ہے اور یہ کھانا بھی بابرکت. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ باقی جو روزے کے احوال ہیں وہ کتنے بابرکت ہوں گے. شریعت نے ان کی برکتوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن یہ مہینہ بہت ہی برکتوں کا باعث ہے اور انسان کی روزی میں کشادگی کا باعث ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا تزال امتی یا لا یزال الناس بخیر ما عجد الفطر, اس وقت تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے, روزہ جلد افطار کر لیں گے, اس وقت تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے. تو یہ بھی یعنی تعجیل فی الافطار, افطار میں جلدی, یہ بھی ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہے, امت کی قوت کا ذریعہ ہے اور امت کی بھلائی کا ذریعہ ہے. بلکہ ایک حدیث انہوں نے نبی داؤد کی, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یزال هذا الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرة, یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے. وجہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اور جو لوگ اس حکم کی اتباع کریں گے وہ اپنے لیے, اس دین کے لیے اور امت کے لیے باعث خیر ہوں گے. اور جہاں افطار میں تاخیر ہوگی اور افطاری لیٹ ہوگی وہاں اس خیر سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں احتیاطی لوگ دو تین منٹ کی احتیاط برتتے ہیں, افطار میں بھی اور سحر میں بھی. ہمارے ملک میں جو فتنے بپا ہیں, ہر طرف شر کی کیفیت ہے, برکتیں نابید ہیں اور خیر مفقود ہے, اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افطار و سحور میں اللہ اور اس کے رسول کے امر کی اتباع نہیں ہوتی. احتیاطی لوگ افطار میں 2 منٹ کی تاخیر برتتے ہیں اور سحری 2 منٹ قبل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت. بلاد عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں افطار میں تعجیل ہے, اور جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوتی ہے افطار کی اطلاع لوگوں کو دی جاتی ہے اور لوگ فوراً افطار کرتے ہیں. اس لیے وہاں اقتصادی مضبوطی ہے, استحکام ہے, خیر و برکت ہے. لیکن یہاں ہر طرح کے نحوستیں مسلط ہیں, شر ہی شر ہے. کہیں موسم تکلیف دہ ہے, کہیں بارش نہیں ہو رہی, اور کہیں دیگر طرح کے فتنے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو کہ یہاں افطار میں تعجیل نہیں ہوتی اور سحور میں تاخیر نہیں ہوتی. جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, اس فرمان کی تعمیل نہیں ہوتی, بلکہ اپنی طرف سے ایک احتیاط کی تدبیر اس دین پر مسلط کر دی گئی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے. تو یہ روزہ ہماری زندگی, دنیا کی زندگی, قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی سنوارنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور کیوں نہ ادا کرے. پوری قوم ایک ہی وقت میں ایک نیکی کے اندر مصروف ہے, اور یہ ایک وحدت کی علامت ہے. پوری قوم کا روزہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس فاقہ اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے میں صبر کا مظاہرہ ہے, جو کہ یقیناً اللہ رب العزت کی محبت کی ایک ٹھوس بنیاد ہے. تو یہ روزے کا ہماری دنیاوی مصلحت میں ایک کردار, ویسے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے کھانا اور پینا ترک کرنا اچھی صحت کا باعث ہو سکتا ہے. معدے کا خلو اور معدے کا ایک وقت کے لیے خالی رہنا, یہ ایک عمدہ صحت کی بنیاد بن سکتا ہے جو کہ روزہ فراہم کرتا ہے. تو اس کے طبی فوائد بھی ہیں اور مالی برکات کے محاسن بھی ہیں, اور جو اجر و ثواب کی کثرت ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. قبر میں انسان جب جائے گا تو عذاب کے فرشتے انسان پر حملہ آور ہوں گے, کہیں سے نماز اس انسان کا دفاع کرے گی اور کہیں سے روزہ اس انسان کا دفاع کرے گا. تو برزخی حیات طیبہ میں بھی روزے کا ایک اہم کردار ہے, اور باقاعدہ ایک دفاع کا کردار ادا کرے گا, اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا, اور وہ کوشش بھی انتہائی کامیاب ہوگی. جبکہ کل قیامت کا دن, اس میں روزے کا ایک بڑا بھرپور کردار ہے ایک انسان کی بہتری کے لیے اور ایک انسان کی سعادت کے لیے. اللہ رب العزت روزے دار کے سانسوں میں میدان معاشر میں جنت کی کستوری کی خوشبو ڈال دے گا. والخلوف وفاح الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ویسے بھی روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ رب العزت کو, وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب اور پیاری ہے. یہ انسان جب قیامت کے دن سانسیں لیں گے تو دور دور تک وہ خوشبو محسوس ہوگی اور پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روزے دار بندے ہیں. قیامت کے روز سب سے جو اہم اور مشکل گھاٹی ہے اللہ رب العزت کی عدالت کا سامنا, جس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی عمل تم سے مخفی نہیں رہے گا, ہر عمل ظاہر ہوگا, تمہارے سامنے آئے گا, خواب و نیکی ہو یا برائی ہو, ہر عمل کو انسان کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. نیکیاں بھی شمار کی جائیں گی اور گناہ بھی شمار کیے جائیں گے. وقفوہم انہم مسئولون, اللہ فرمائے گا سب کو روک لو, کوئی جانے نہ پائے, میں نے سب سے سوال کرنے ہیں اور سب سے باتیں کرنی ہیں. ما منکم احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان, تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں اور باتیں بھی اس طرح کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو. یہاں بھی روزہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں روزے سے محبت کی ہو, روزوں کو بوجھ نہ سمجھا ہو, بلکہ بڑی محبت سے اس مہینے کا استقبال کریں اور بڑے شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا حق ادا کریں, بلکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور ان کی زندگی میں تلاوت قرآن بھی اچھے طریقے سے شامل ہو, تو یہ دونوں چیزیں, دونوں عمل اکٹھے انسان کی نجات کا باعث بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ, روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے, قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, یا رب انی منعتہ من الشہوات, اے اللہ میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا تھا, یہ کھانا چاہتا تھا, بھوک لگتی تھی, میں نے اسے کھانے سے روکا, پینا چاہتا تھا, پیاس سے نڈھال ہوتا تھا, میں نے اسے پانی پینے سے روکا. اور شہوات نفس اور جنسی تسکین کرنا چاہتا تھا, میں نے اسے روکا, اپنی زبان سے باتیں کرنا چاہتا تھا, غیبت, نمیمہ, چغلی, بہتان تراشی, میں نے اسے روکا. فشفعنی فیہ, میری سفارش قبول کر لے اس بندے کے حق میں. روزہ خاموش ہوا, قرآن بول اٹھا, یا رب انی منعتہ من النوم, الہ العالمین میں نے اس بندے کو راتوں کو سونے نہیں دیا, راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر یہ میری تلاوت کرتا تھا. اور واقعتاً رمضان کی راتیں, انہیں تلاوت قرآن سے منور کر دیجیے, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول تھا. آپ لمبا قیام فرماتے, قیام سے فارغ ہوتے تو جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا, اور جو وحی اب تک نازل ہو چکی اللہ کے پیارے پیغمبر جبریل کو پڑھ کر سناتے تھے, اور یوں قرآن کا دور ہوتا اور رات قرآن پڑھنے میں گزر جاتی. سلف صالحین کا معمول راتوں کو تلاوت قرآن کرنا ہے. آنا اللیل و اطراف النہار, راتوں کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں قرآن پاک پڑھنا, اور خاص طور پر ماہ صیام میں. چنانچہ آج روزہ اور قرآن دونوں مل کر انسان کی سفارش کر رہے ہیں. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ فَيُشَفَّعَانِ, دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی, دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی, اور اس بندے کی بخشش کا پروانہ صادر ہو جائے گا, اللہ کی رضا اس بندے کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ روزے کا کردار ہے کہ اس اہم گھڑی میں جہاں تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. امیر المومنین اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور بعض اوقات تربیت کے لیے جملہ تحریر کرتے کہ تجہذوا للارض الاکبر, کہ سب سے بڑی پیشی کی تیاری کرو, اور وہ پیشی الہ العالمین کے سامنے ہے, اس رب جبار و قہار کے سامنے ہے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے اور کوئی معاملہ مخفی نہیں ہے. جہاں انسان نیکیوں اور گناہوں کو شمار کرنے کے چکر میں پھنسا ہوگا اور بڑی یہ گمبھیر یہ گاڑی ہوگی, وہاں اگر روزہ سفارشی بن کر آ جائے کہ یا اللہ میں نے اس کو فاقے میں رکھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا, میری سفارش قبول کر لے, میری شفاعت قبول کر لے اور اللہ قبول کر لے, تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت زیادہ عافیت کا راستہ ہے. قیامت کے دن جہنم ہر انسان کے سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر بھی یہی ہے, ینظر الی ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم, انسان اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے, اپنے دائیں طرف دیکھے گا, دائیں طرف کوئی حمایتی نہیں, کوئی مددگار نہیں سوائے اپنے اعمال کے, بائیں طرف دیکھے گا, بائیں طرف بھی کوئی حمایتی نہیں سوائے اپنے اعمال کے. سامنے اللہ کی عدالت کا منظر ہے اور پیچھے جہنم کی آگ جو شعلے مار رہی ہے, جس کی کیفیت یہ ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ, کہ شاید غصے سے پھٹ پڑے, اس قدر جہنم کو غصہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے غصے سے پھٹ پڑے. انہا ترمی بشار کل قسم, کہ جہنم چنگاریاں باہر کو پھینکے گی, جن چنگاریوں کا سائز بادشاہوں کے محلات کے برابر ہوگا. یہ بھی ایک انسان کے لیے کلفت اور مصیبت کا باعث ہوگا, جہنم کی آوازیں, جہنم کے شعلے اور جہنم کا غصہ اور اس کی چنگاریاں. لیکن یہاں بھی روزے کا کردار بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الصیام جنت کا جنت احدکم من القتال, کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا. دنیا میں بھی ڈھال بنا لو, قیامت کے دن بھی ڈھال بن جائے گا. اور یہ جو خوفناک گھاٹی ہر شخص پر مسلط ہے, روزہ ڈھال کا کام کرے گا. حدیث میں تھا کہ یخرج عنق من النار, ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی اور دھاڑ نہیں ہوگی میدان معاشر میں کہ کل لفت میں تھلا تھا, میری ڈیوٹی تین قسم کے لوگوں پر ہے, تین قسم کے لوگوں کے لیے مجھے جہنم سے باہر نکالا گیا ہے کہ میں ان کو تکلیف دوں, اچک لوں, انہیں پکڑ دوں. بکل من جعل مع اللہ الہ آخر, ایک ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اور کوئی دوسرا معبود پکارتا تھا, ابھی سے پکڑ دوں اور ابھی سے اس کے ساتھ سلوک شروع کر دوں جس سلوک کا مستحق ہے. اور بکل جبار عنید, دوسرا ہر وہ شخص جو اس زمین پر تکبر کرتا تھا, اسے کوئی ذہن تھا, کسی بڑائی کا احساس تھا, اپنے پیسے کی بڑائی, یا اپنے ہنر کی بڑائی، یا اپنی قوم کی بڑائی، یا اپنی ذات اور جنسیت کی بڑائی، کوئی نہ کوئی زان تھا اسے، متکبر تھا، ابھی سے پکڑ دو اسے. اسے معلوم نہیں تھا کہ الکبریا اور ردائی، تکبر تو اللہ کی چادر ہے اور اللہ کی زینت ہے، تمہاری زینت تواضع ہے، تکبر اللہ کی زینت. جو انسان تکبر کرے گا، من نازعنی فیہما اقحمہ النار، جو تکبر کا مظاہرہ کرے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا. جتنا بھی اس کا سرمایہ ہو، مال ہو، دولت ہو، جیسا بھی اس کا ہنر ہو، کوئی بھی اس کی قوم برادری ہو، کچھ بھی اس کی زبان ہو، کسی بھی احساس پر تکبر میں مبتلا ہوگا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. کیوں؟ الکبریا اور ردائی، تکبر تو میری چادر ہے. تو یہ جہنم ان لوگوں کو اچک لے گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے اور سینے تان کر سر اٹھا کے چلتے تھے. اور تیسرا، بالمصورین، اس انسان کو بھی پکڑ دو جو تصویریں بناتے تھے اور بنواتے تھے. یہاں کوئی تحدید نہیں ہے کہ ایکٹر کی تصویر ناجائز ہے اور مولوی کی جائز ہے، کوئی ایسی تفریق نہیں ہے. جو بھی مصور ہے اسے ابھی سے پکڑ دوں اور جہنم میں ڈال دوں. تو یہ خوفناک منظر، اس کا سامنا کر سکو گے؟ تو یقیناً روزے کا کردار بڑا مربوط اور مضبوط کردار ہے. الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، اس کا حق ادا کرو، دنیا میں بھی ڈھال بناؤ. جو شیطانی حملے ہیں ان حملوں کو پسپا کرو اس ڈھال کی مدد سے، روزے کو ڈھال بنا لو، کل قیامت کے دن بھی یہ ڈھال بن جائے گا، جہنم کے شعلوں سے اور چنگاریوں سے اور اس کی چیخوں سے اور اس کے غضب سے تمہیں عافیت ملے گی. یہ روزے کا کردار ہے. اس موقع پر ایک اور حدیث میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی ایک ڈھال کا ذکر ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اچانک فرمایا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو. صحابہ کرام دائیں بائیں جھانکنے لگے، دشمن حملہ کرنے والا ہے کیا؟ کوئی نظر نہ آیا، کوئی دشمن دکھائی نہ دیا. یا رسول اللہ سے ڈھالیں کیوں پکڑ لیں؟ دشمن کے حملے کا خدشہ ہے، دشمن کے حملے کا خوف ہے. فرمایا کہ نہیں، جنتکم من النار، یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں ہیں، دشمن کے مقابلے میں نہیں، دشمن سے بچاؤ کے لیے نہیں، بلکہ جہنم سے بچاؤ کے لیے وہ ڈھالیں سنبھال لو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈھال کیا ہے؟ ہمیں اس کا علم نہیں. فرمایا کہ وہ چار چیزیں ہیں جو ڈھالیں ہیں جہنم کے مقابلے میں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے. ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا، ایو صیام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ اکثرہ للہ ذکرہ، اس روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سویا رہا، افطار کے ٹائم جاگا اور افطار کر لیا. اللہ کا ذکر زیادہ ہو، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو. تو اس روزے کو مزین کرو، ان اذکار کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے. بیک وقت دو ڈھالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, روزہ بھی ڈھال ہے اور یہ اذکار بھی ڈھال ہے. یہ دوہری ڈھال میدان محشر میں انسان کے پاس ہوگی جو جہنم کے وار سے اور اس کے غیظ و غضب سے, اس کے حملوں اور شعلوں اور چنگاریوں سے انسان کو بچائیں گے. پھر سب سے کٹھن مرحلہ پورے استراحت سے گزرنے کا بھی تو ہے, جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا اور دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے جو گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور جہنم کے شعلے باہر کو نکلیں گے. صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. کچھ لوگ پورے استراحت سے گزریں گے, یکبو مرتن بے یقوب مرتن, کبھی وہ کھڑے ہوں گے کبھی اوندھے گر جائیں گے, یہ ان کی کیفیت ہوگی. اور تصفع النار مرتن, اور کبھی جہنم سے شعلہ اوپر کو اٹھے گا اسے جھلسا کے چھوڑ دے گا. لمبا ان کا سفر ہوگا. تو الصیام جنتن, روزہ ایک ڈھال ہے, بڑا یقین دی عمل ہے, کہاں کہاں انسان کی حفاظت کرے گا. یہ پروردگار کی سماحت, اس نے عذاب علیم تیار کیا ہے, مگر عذاب علیم سے بچاؤ کے اسباب بھی فراہم کر دیے کہ یہ راستے یہ طرق ہیں, انہیں اگر اختیار کر لو گے تو میرے اس عذاب علیم سے تمہیں تحفظ مل جائے گا اور عافیت مل جائے گی. تو الصیام جنت کا جنت احدکم من القتال, روزہ ایک ڈھال ہے, جیسے تم دشمن کے مقابلے میں ڈھال استعمال کرتے ہو اس طرح استعمال کرو. میدان جہاد میں کتنا خوف ہوتا ہے, دشمن کا کوئی وار میرے چہرے پر میں بے وس نہ ہو جائے, کس طرح اپنے چہرے کو سینے کو بچاتے ہو, اس طرح تم اس ڈھال کو دنیا میں استعمال کرو گناہوں کے مقابلے میں اور شیطان کے مکر اور اس کی تدبیروں اور حملوں اور وساوس کے مقابلے میں. کل جب قیامت قائم ہوگی تو بڑی کٹھن گھاٹیوں میں یہ ڈھال تمہارے کام آئے گی اور بڑا تمہاری حفاظت اور عافیت کا سامان پیدا کرے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سے موقعوں پر بندوں کو روکے گا. ایک روکنا یہ کہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا حساب و کتاب کے لیے, دوسری بار روکنا جب میزان قائم ہوگا اور ان اعمال کو تولا جائے گا, نیکیوں اور گناہوں کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ روک لے گا اور بندے سے کہے گا احضر وزنک, بندے جا میزان کے پاس جا اور اپنے وزن کو دیکھ, تیرے اعمال تولے جا رہے ہیں. اور بہت ہی یہ کٹھن گھڑی ہے, یہیں سے تو جہنم اور جنت کے قافلے روانہ ہوں گے جہاں بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار, آدم جہنم کا گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے بما بعث النار یا رب, یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا من کل الف 999, ہر ہزار میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی ہے. یہی وہ گروہ تیار ہو کر روانہ ہوں گے, لیکن جب روانگی کا عمل جاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پر روک لے گا, یہ قنطرہ ہے, وہاں بھی کھڑا کر لے گا, وہاں بھی ٹھہرا لے گا جہاں اللہ رب العزت دنیا کے مظالم اور حقوق کا تصفیہ کرے گا. جس گھاٹی کے بارے میں فرمایا کہ تقاتل للشاة الجلحاء من الشاة الكرناء, کہ جہاں بغیر سینگ کی بکری کی, جو بغیر سینگ کی بکری ہوگی اسے بھی انصاف فراہم کیا جائے گا سینگ والی بکری سے, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کے ٹکر ماری ہو تو ان کو بھی وہاں انصاف فراہم کیا جائے گا اور وہاں بھی مظالم کا تصفیہ ہوگا. حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے, مکلف تو انسان ہے. جب غیر مکلف کا حقوق کا حساب اتنا دقیق ہے تو ایک مکلف انسان کے حقوق کا حساب کتنا دقیق ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یحشر الناس یوم القیامہ عراتا حفاتا بہما, ہر شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ. اگر دنیا میں اربوں کھربوں کا سرمایہ تھا, آج خالی ہاتھ آئے گا اور تہی دامن آئے گا. اور لوگ کھڑے ہیں اسی عالم میں برہنہ بدن کھڑے, اسی عالم میں کھڑے ہیں لوگ. پھر اللہ رب العزت آئے گا حساب و کتاب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ینادیہم بصوت, اللہ تعالیٰ پکارے گا لوگوں کو ایک ایسی آواز کے ساتھ, یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب, کہ دور کے لوگ بھی اس آواز کو ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب کے لوگ سنیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی آواز کی خاصیت, مخلوق کی آواز ایسی ہے قریب کے لوگ سن لیتے دور کے نہیں سن پاتے, مگر پروردگار کی آواز دور کے لوگ بھی اور قریب کے لوگ بھی یکساں سنیں گے. اور اللہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان, میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں دیان. دیان کا معنی انصاف فراہم کرنے والا, عدل قائم کرنے والا, اور مظالم میں خاص طور پہ تصفیہ کرنے والا, میں دیان ہوں. پھر اللہ فرمائے گا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه حق لأحد من أهل النار حتى يغصه, اگر کسی شخص کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا اور جنت کا راستہ وہ اختیار کر چکا تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا اگر کسی جہنم انسان کا اس پر کوئی حق ہے. یہ نہیں کہ یہ جہنم میں جا رہے جائے جہنم مردود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس جہنمی کا اگر اس جنتی پر کوئی حق ہے تو دونوں کو روک لوں گا, حتیٰ وہ قصہ ہو اور میں قصاص قائم کروں گا اور بدلہ قائم کروں گا, عدل فراہم کروں گا. یہ بڑی کٹھن گھاٹی کہ اللہ تعالیٰ قنطرہ پر ہر ظالم اور مظلوم کھڑا کر لے. فرمایا کہ حتی اللطمہ, تھپڑ ہی کیوں نہ ہو, چانٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر نہ حق کسی کو رسید کیا, میں نے عدل قائم کرنا ہے اور میں نے انصاف فراہم کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے, ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم خالی ہاتھ آئیں گے تو ہم تصفیہ کیسے کروائیں گے, انصاف کیسے فراہم کروائیں گے, کوئی روپیہ پیسہ درہم و دینار تو ہوگا نہیں, پھر یہ عدل کیسے قائم ہوگا, اور ظالم کی طرف سے مظلوم کو کیا دے کر تصفیہ کرایا جائے گا. فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ درہم و دینار سے نہیں ہوگا بلکہ بالحسنات والسیئات, نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. یہ حقوق کا معاملہ یہاں بھی روزے کا کردار ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل عمل ابن آدم کفارۃ الا الصیام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے کہ بندے کی ہر نیکی کفارہ ہے, جو نیکی وہ کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، ہر نیکی کفارہ ہے. کفارے سے مراد گناہوں کو جھاڑنے والے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. ہر نیکی کفارہ بن جاتی ہے اور گناہوں کے ازالے کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ ہر نیکی کا ایک عظیم کردار، کیونکہ جنت کا داخلہ نیکیوں سے، گناہوں سے پاک ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے ذمے ایک گناہ ہو. قوم آدم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، ان سے ایک معصیت ہوئی، اللہ نے فوراً جنت سے نکال دی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ملائکہ کا مسجود بنایا، بغیر کسی عمل کے جنت کا داخلہ دے دیا. یہ تکریم ہے آدم علیہ السلام کی. لیکن ایک معصیت کا ارتکاب ہوا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. جنت کا لباس اسی وقت اتار لیا گیا. یہاں درس عبرت یہ ہے، اگر گناہ ہے تو جنت نہیں ہے، اور اگر جنت ہے تو گناہ نہیں. تو ہر نیکی کا کردار کفارہ ہونا ہے. گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور معاف ہوتے جاتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف کرا لو، استغفار سے معاف کرا لو. یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کے کناروں کو چھونے لگے، پھر سچے دل سے ایک بار استغفار کر لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ معاملہ تو بہت ہی آسان. تو اعمال صالحہ بھی کرو اور توبہ اور استغفار بھی کرو، تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ. مگر روزے کا کردار کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے، لکل عمل ابن آدم کفارۃ، ابن آدم کی ہر نیکی کے لیے کفارہ ہونا ہے. ہر نیکی کفارہ ہے اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، گناہوں کو دھونے والی ہے. الا الصیام، سوائے روزوں کے، فانہ لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ روزے کی جزا ضرور دوں گا. معنی روزہ کفارات میں خرچ نہیں ہوگا. کفارے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ انسان گناہ کرتا ہے اور نیکیاں کفارہ بن جائیں اور گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائیں. دوسرا معنی کفارے کا قیامت کے دن، کہ انسان نے بہت سی نیکیاں کر رکھی مگر مظالم بھی بہت ڈھائے، کسی کی غیبت کرتا رہا اور کسی کو گالی دی، اور کسی کی چغلی اور نمیمہ کرتا رہا، اور کسی کے سامنے جھوٹ بولتا رہا، الزام تراشیاں کرتا رہا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، کسی کا مال تباہ لیا، یہ ساری حق تلفیاں ہیں. تو قیامت کے دن انسان کے اعمال ان مظالم کے لیے کفارہ بن جائیں گے اور تقسیم کے کام آئیں گے. چنانچہ ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کرے گا اور بانٹے گا. نمازیں بٹ گئیں، قرآن کی تلاوت بٹ گئی، وضو بٹ گئے، حج بٹ گئے، عمرے اور جہاد بٹ گئے. روزے کا معاملہ مختلف ہے. الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا ضرور دینی. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا. وہ جزا کیا ہے؟ وہ بھی مخفی ہے، کیونکہ روزے کا عمل مخفی ہے، تو بدلہ بھی مخفی اور پوشیدہ ہے. تو یہ ایک بہترین استنباط ہے جو محدثین نے کیا. ابن عیینہ رحمہ اللہ نے یہی استنباط پیش کیا ہے. عصر حاضر کے فقہا میں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہی استنباط نقل کرتے ہیں کہ یہ روزے کی انفرادیت ہے. ہر نیکی بطور کفارہ تقسیم ہو سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے، مگر روزہ کفارے میں خرچ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے اس کی جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ جزا بھی مخفی اور پوشیدہ ہے اور لامحدود ہے. تو یہ روزے کی انفرادیت ہے. یقیناً اس روزے کا بڑا اہم کردار اور ایک قیمتی کردار ہے دنیا کی زندگی سنوارنے میں اور قبر کی زندگی سنوارنے میں اور اخروی جو حیات ہے اسے سنوارنے میں اور بندے کی فلاح اور کامیابی میں. بس معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو پہچانیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں, اس کے حق کو پہچانیں جو ہم پر قائم ہے, اور انتہائی نیکی اور تقویٰ کے سائے میں رہ کر اور انتہائی زہد اور انتہائی انابت اللہ کے دائرے میں محدود ہو کر یہ مہینہ گزاریں, اس کو ایک تربیت کی یونیورسٹی قرار دیں, اس کے اندر داخل ہو جائیں اور پورا مہینہ اس کے اندر رہیں, اور جب باہر نکلیں تو باعتبار تربیت کندن بن کر نکلیں, جیسے سونا بھٹی سے میل کو جیل سے پاک ہو کر نکلتا ہے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلے, پھر روزے کا کردار آپ دیکھیے گا دنیا کی زندگی سنوارنے میں اور کل قیامت کے وعدے جو اللہ پاک نے فرمائے وہ سارے کے سارے حاصل ہوں گے. یقیناً اللہ رب العزت سچے وعدے فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور یہ ماہ صیام باعتبار تقویٰ توبہ اور استغفار اور انابت کے یقیناً ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ثابت ہو جو ہمارے تصفیہ کا باعث بنے, ہمیں مجلہ اور مصفہ کر جائے, گناہوں سے پاک صاف کر جائے, اور کل قیامت کے دن ہماری عافیت اور نجات اور فلاح کا باعث بن جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے, دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو ہمارے بھائی بہن ہیں کسی طرح پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے اور اللہ ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان آپ کے کراچی کے ایک ادارے کے لیے المعہد السلف لتعلیم و تربیہ جو گلستان جوہر میں بحمد اللہ قائم ہے, اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علوم دینیہ کی تعلیم کا پورا پورا انتظام جاری اور قائم ہے, اور اس کی بہت سی شاخیں بھی اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہیں, جن میں قابل ذکر تین ہٹی صراط مستقیم مسجد کی شاخ ہے جہاں شعبہ تحفیظ قرآن قائم ہے, اور بحمد اللہ دونوں اداروں سے اب تک سینکڑوں علماء اور حفاظ فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ المدرسہ المحمدیہ کورنگی میں جو اس ادارے کی شاخ ہے وہ بھی یعنی سینکڑوں طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کر چکی ہے, اور بہت سی طالبات کو بھی, اور یہاں تینوں شعبے قائم ہیں ناظرہ بھی حفظ بھی اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بھی. یہ ادارہ بحمد اللہ جو ہے وہ ایک عرصے سے تقریباً 17 سال سے بحمد اللہ قائم ہے, تقریباً 56 لاکھ روپے لکھا اس کا سالانہ بجٹ ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس بجٹ میں اپنا حصہ شامل کریں. یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, اب تک بڑے بڑے یعنی علماء یہاں سے فارغ ہو کر بڑے اہم محاذوں پر اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں, اور بہت ہی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دعوت پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جہود میں برکتیں عطا فرمائے. ساتھی باہر کھڑے ہوں گے, آپ تعاون کرتے جائیے گا. اس کے علاوہ مستقل ہمارے بھائی عبد الرحمٰن اولاد صاحب یہاں موجود ہیں, ان تقریباً ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں اور غالباً آخری عشرے میں اعتکاف بھی کریں گے, تو آپ جو بھی تعاون کرنا چاہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک نیکی کا بڑا اہم موقع ہے, اور منہج تعلیم کا ایک ادارہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے دین کی خدمت کی اور دعوت کی خدمت کی. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا عنوان عورت کا لباس. یہ ایک سعودی عالم کی تالیف ہے, کیونکہ بڑی مفید کتاب تھی تو میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا. اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ایک عورت کا گھر کے اندر کیا لباس ہونا چاہیے. گھر میں بیٹے ہوتے ہیں, گھر میں بھائی ہوتے ہیں, والد ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے, تو شوہر کی موجودگی میں, والد کی موجودگی میں, بھائیوں اور بیٹوں کی موجودگی میں عورت کو کیسا لباس اختیار کرنا چاہیے. اس سے قبل پردے کے تعلق سے کتاب ہماری آ چکی ہے جو عمومی لباس کے حوالے سے تھی. اس کتاب کا موضوع محارم کی موجودگی میں عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور دیگر عورتوں کی موجودگی میں. اکثر عورتوں کو دیکھا گیا کہ محرم رشتہ دار موجود ہوں تو ان کے سامنے لباس کی پرواہ نہیں کرتی, یا ایک عورت کی موجودگی میں لباس کا اہتمام نہیں کرتی, پرواہ نہیں کرتی. تو شریعت کیا کہتی ہے عورت کی موجودگی میں عورت کا لباس کیا ہو, بھائی کی موجودگی میں, بیٹے کی موجودگی میں, شوہر کی موجودگی میں, باپ کی موجودگی میں, اور جو محرم مرد ہیں ان کی موجودگی میں عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو اس کتاب میں مؤلف نے دلائل کا ایک بڑا انبار لگا دیا ہے. ہر گھر کی یہ ضرورت ہے, آپ باہر سے حاصل کر لیجئے گا. اللہ پاک آسانی فرمائے اور اللہ ہم کو سچے دین کا فہم عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذ من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم.